من دیگر به آواز بلند
درود به جناب محمد و آل محمد.
اللهم صل على
محمد. شب ولادت ان شاء الله خدا نمتعال به حق امام حسن مصطفی علیه الصلاه و السلام آپ کے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے. درود به جناب محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
امام کی ولادت کی مناسبت سے ان کے اجداد طاہر اور ان کے والد اور والدہ کے حضور اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور وارث اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تین دفعہ باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجه محمد وعلى محمد. چونکہ شب شب ولادت ہے اور امام کی ذات گرامی کے حوالے سے چند جملات آپ کی خدمت میں ولادت کی مناسبت سے عرض ہوں گے اور اس کے بعد سورہ سبا اس کی چند آیات باقی ہیں اور آج انشاءاللہ اس کو اختتام تک لے کر جانا ہے. اس کی مناسبت سے چند جملات عرض ہوں گے انشاءاللہ. کسی بھی ایسی ہستی کی ولادت یا شہادت کے اوپر پہنچیں تو کیا عمل انجام دیں, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ اس دن کی مناسبت سے آپ کے پاس مخاطب الجنان میں کچھ نہ کچھ اعمال ضرور لکھے ہوں گے. تو آپ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ مخاطب جنان میں اس دن کے حوالے سے اعمال کیا ہے. کوئی زیارت شاید ہوگی, کوئی دعا ہوگی, کوئی نماز ہوگی. مثال کے طور پر جس امام کی ولادت ہے یا شہادت ہے ان کی کوئی زیارت یقیناً مخاطب جنان کے اندر موجود ہوگی. تو کم از کم کام یہ کیجئے کہ آج شب اور کل کے دن میں امام کی مناسبت سے جو زیارت آپ کے پاس موجود ہے اس زیارت کو آپ دور سے نزدیک سے جیسے بھی ممکن ہے آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ کم سے کم اس امام کسی شخصیت سے ایک توسل اور ایک واسطہ قائم ہو جائے. دوسرا کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ, کوئی حدیث, کوئی چھوٹی سی کتاب وہ ضرور آپ کی نظروں میں سے گزر جائے. ہماری زندگیوں کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کو رہنما اور ہادی بنا کر بھیجا ہے. ان کی زندگی سے جو کچھ ہماری زندگی کے اندر آتا چلا جائے یہ ہماری کامیابی کی نشانی ہوگی. تو کچھ نہ کچھ کوشش کیجئے کہ کوئی کتاب ایسی دیکھ لیں, کوئی روایات ایسی دیکھ لیں. آج کل میں الحمدللہ کتابیں خدا نہ کریں نہ بھی ہوں تو الحمدللہ ویب سائٹس کے اوپر بہت سارا میٹیریل موجود ہے, انٹرنیٹ کے اوپر بہت میٹیریل موجود ہے. تو آپ ان میں سے کسی ویب سائٹ کو دیکھ لیجئے. alislam.org ہے بہت مشہور ہے, یا duaz.org ہے, یا اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو میٹیریل مل جائے گا. امام کی وجود کی مناسبت سے کوئی دعا ہوگی, کوئی زیارت ہوگی, کوئی روایت ہوگی, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے اس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک مجموعی اصول آپ اپنی زندگی میں بنا سکتے ہیں کہ جیسی کسی ولادت یا شہادت کے ایام پر پہنچیں گے تو جہاں آپ کسی مقاصدے کے اندر یا مجلس کے اندر شرکت کریں وہاں پر, یا میلاد کے اندر وہاں پر, اپنے طور پر کچھ نہ کچھ مطالعہ ضرور کر لیں. تاکہ آپ کی اور ہماری شناخت میں اضافہ ہو جائے اور انشاءاللہ اس امام سے توسل ہمارا بڑھتا چلا جائے. دوسرا ایک اور کام یہ کیا جا سکتا ہے, اب بلکہ مجھے کہنا چاہیے تیسرا کام, ایک تو مفاتن جنان میں دیکھ لیجئے کوئی دعا وغیرہ, دوسرا کوئی کتاب دیکھ لیجئے جس میں کوئی روایت ہو, کوئی واقعہ ہو جو آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے. بہت اچھا ہے کہ جب آپ کہیں اس دن کی مناسبت سے یا اس دن کی مناسبت نہ بھی ہو, گھر میں بیٹھے ہوں اپنے بچوں کے سامنے کوئی روایت دہرا دیں, بہت اچھا کام. ابھی یہ ہے کہ ہمارے بچے معمولاً ان چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں, نہیں جا پائے آپ کسی بھی وجہ سے, نہیں وہ سن پائے کسی مجلس کو, تو کم از کم اتنا ہو کہ آپ خود اپنی فیملی میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کوئی ایک واقعہ چھوٹا سا امام کی مناسبت سے جو آپ نے پڑھا ہو یا کوئی روایت جو آپ نے پڑھی ہو سنی ہو وہ آپ وہاں پر دہرا دیجئے. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود شرکت نہیں کر پائیں, آپ کا بچہ شرکت کر گیا, بات ہو سکتا ہے آپ اپنے جاب وغیرہ کی وجہ سے مشغول تھے, آپ کے بچے نے شرکت کی ہے, تو آپ اس کو باقاعدہ سوال پوچھ کر مجبور کریں, مجھ سے کیا ہوا, کوئی واقعہ سنایا گیا, کوئی روایت سنائی گئی. یہ کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں سنانے کا موقع دے رہے ہیں, اس سے وہ اس کو بہت زیادہ ہمت بندے گی, اور جب وہ اگلی دفعہ کسی میلاد میں جائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ شاید میرے والدین مجھ سے کچھ پوچھیں گے اور مجھے تشویق کریں گے, اور اس کے اوپر اس کی ہمت ہوگی کہ ہاں مجھے سننا چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کوشش کیجئے کہ جب آپ مثال کے طور پر کوئی بھی میلاد کی تاریخ ہو, کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے ایسا کر دیں کہ جس سے وہ احساس کریں گے آج کا دن تھوڑا بہتر, کچھ اور دیں, کچھ بھی کر لیجئے, تھوڑا سا کوئی ایسا کام کر دیجئے جس سے یہ نظر آئے. پہلے کے زمانے میں پہلے ایسا ہوتا تھا مثلا گھروں کے اندر ہمارے مجھے یہ وہ اچھی چیزوں سے جو باقی رہ گئی تھیں اور اب ختم ہو رہی ہیں, وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر کوئی اگربتی جلا دیا کرتے تھے, یا مثلاً اس دن کوئی حدیث کی سر رکھ لی جاتی تھی. اب یہ کہ وہی گھر والے بیٹھ گئے, انہوں نے حدیث کی سر پڑھ لی, یہ کچھ اچھی چیزیں تھیں جو ہم لوگوں کے یہاں تھیں. اب بدقسمتی یہ ہوتی جا رہی ہے کہ نئی ثقافت میں جو برائیاں ہیں وہ ایکسیپٹ ہوتی جا رہی ہیں, اور پچھلی ثقافت کی جو اچھائیاں ہیں وہ اس میں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اب کچھ اس طرح سے کام کر لیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اور تبدیلی کریں. مثلا آپ کہیں بھائی اگر بتی نہیں جلانا چاہتے, ہمیں دھواں احساس ہوتا ہے, کچھ اور کر لیں جس سے گھر میں یہ احساس ہو کہ ہاں بھائی آج کوئی غیر معمولی دن ہے اور ان امام کی مناسبت سے. ایرانی اسکولز میں بعض اوقات ایک اچھا کام ہوتا ہے, اس حکومت کے نتیجے میں بہت ہمارے لیے برکات آئی ہیں, ہم میں سے بعض لوگ اس بات کو نہیں مانتے لیکن بہرحال اس کی برکات بہت ہیں. مثلا وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کسی بھی امام کی ولادت ہوتی ہے اس دن کلاس میں جس بچے کا نام اس امام پر ہو اس کو اسپیشل گفٹ دے دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بچوں میں آئمہ کے نام کو پروموشن ملتا ہے کہ بچوں کے نام ایسے نام ہونے چاہیے. مثلا ایک عجیب کام جو ایرانی اسکول میں ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ آگے کی ڈیسک پر وہ بچیاں بیٹھیں گی جن کا نام بیوی سیدہ کے نام پر ہوگا, آگے ڈیسک پر. بڑی بات تھی کہ بیوی کے نام کے احترام میں بچیوں کو ریسپیکٹ ملتی تھی, اور اس سے ان کے اندر خود بخود جذبہ بڑھتا تھا کہ ہاں بھائی اس نام کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے. خدا تعالیٰ ان شاء اللہ ان عظیم الشان ہستیوں کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے اور گناہوں کی مغفرت فرمائے ان شاء اللہ. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب اگر ہم کوئی واقعہ بیان کرنا چاہیں خود امام کی مناسبت سے, ان کی ذات کی مناسبت سے, تو جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, بڑوں کی حد میں بات کر رہا ہوں, بچوں کو بیان کرنے کے لیے آپ خود دیکھ لیجئے گا, وہ عجیب و غریب صبر و تحمل ہے جو امام کے اندر تھا. یوں لگتا ہے جیسے ہر امام کی ذات میں کوئی ایک صفت, سبھی صفتیں اچھی ہیں, کمال کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں, لیکن کوئی ایک صفت ایسی ہے گویا ان کی ذات سے یہ صفت باقی دنیا کو مل رہی ہے, وہ صفت اس ذات سے مل رہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر صبر ہے, شجاعت ہے, اور امام کی ذات میں گویا لگتا ہے تحمل تھا, ایک عجیب تحمل کہ گھر میں بھی مشکل میں تھے, باہر دشمنوں کے سامنے بھی مشکل میں تھے. انسان کے لیے آسان نہیں ہے کوئی اسے برا کہے, اس وقت بہت مشکل ہے جب باہر بھی برا کہہ رہے ہوں اندر بھی برا کہہ رہے ہوں. یہ امام کا تحمل تھا, لگتا ہے یہ تحمل عجیب تھا, اور اس اعتبار سے امام کی مظلومیت بھی تھی, اور ان تمام مظلومیتوں اور تحمل کے ساتھ وہ اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے اور اس وقت کو گزارا جو ہمارے رب کے سامنے ہے. اور تعجب اس قوم پر ہے جو اپنے نبی کو ان کی شخصیت کا احترام کرتا دیکھ رہی تھی, آپ کبھی ان واقعات کو مطالعہ فرمائیے، اور آپ نے یقیناً کبھی نہ کبھی سنا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، جو صلح سے مربوط تھے، کہ جو اس موقع کے اوپر پیش آ رہے تھے، کس طریقے سے امام کے سامنے حالات تھے، کس طریقے سے امام ان کو قبول کر رہے تھے، کس طریقے سے امام اس کے سامنے صبر و تحمل دکھا رہے تھے، یہ سب کا سب گویا انسانیت کو اس فیض سے فیض تک پہنچانے کے لیے انجام پا رہا تھا جو امام کے وجود سے تھا. ابھی بھی وہ فیض یقیناً باقی ہے. یعنی آج کی رات آپ میں اور آپ ہیں، کہیں فرصت نکالیے، کچھ ایسا کر لیجئے، تنہائی میں بیٹھیے. تنہائی میں بیٹھنے کو بار بار اس لیے ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہوں، کچھ ماحول کا اثر ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ ماحول خود بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے ماحول خود بنائیں، اور امام کی ذات مقدس سے ایک رابطے کو قائم کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد پھر طلب کرنے کی کوشش کیجیے کہ خدایا یہ ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ وہ ولادت ہے کہ جس کے اوپر سورہ کوثر کا مصداق حاصل ہوا ہے. سورہ کوثر تکمیل ہو رہی ہے اس ولادت کے ذریعے سے، کہ جب بیوی کی ولادت ہوئی تو سورہ کوثر اپنا مفہوم اور مصداق حاصل کر رہی تھی، اور اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اب وہ نسل رسول جو کوثر کی صورت میں آئی تھی وہ کیسے آگے بڑھے گی. اور اس موقع پر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس ولادت نے گویا نبی اکرم کے خاندان کے اندر خوشیوں کی ایک لہر دوڑا دی، اور وہ سارے احکام ہمارے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوئے جو نبی اکرم نے دو اماموں کے لیے بیان فرمائے تھے. تو مانگنے کے لیے بھی بہت اچھی رات ہے، مانگنے کے لیے بہت اچھی رات ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم لوگ ان واقعات کو بالکل ایسے سوچیں جب ان کی حیات میں ہیں. اگر میں اور آپ اس وقت مدینے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میں اور آپ مدینے میں ہوتے تو شاید نبی اکرم کے گھر پہ جاتے، نبی اکرم کے حضور کوئی تحفہ پیش کرتے، اور اس تحفہ پیش کرنے کے ذریعے سے خدا نے متعال سے قرب طلب کر رہے ہوتے. خدایا ہم نے تیرے نبی کی خوشی کو اپنے لیے اہم سمجھا. حضرات بھی کر سکتے ہیں، کوئی نیک کام انجام دیں، کوئی اچھا کام انجام دیں. اب ظاہر ہم کیا تحفہ بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی نیک کام انجام دیں. کوئی نیک کام انجام دینے کے بعد اپنے نبی کے حضور فرمائیے کہ اے اللہ کے نبی، اگر اس دور میں ہوتے تو کوئی خدمت کرتے، کوئی تحفہ دیتے، یہ ہمارا دور سے تحفہ ہے آپ کے نوازے کے لیے. اور اس کے بعد باقی داستان ان کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ جب وہ تحفہ دیں تو کیا تحفہ دیں، اور پھر جو بھی تحفہ دیں گے ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے خوش نصیبی کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی. خدا انشاءاللہ اس ولادت کے موقع پر جو بہترین تحفہ ہمیں مل سکتا ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد والے. سورہ سبا کی چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھیں، اور چند آیات باقی ہیں. جو آیات باقی ہیں ان کو انشاءاللہ آج اختتام پذیر کرتے ہیں، وقت بھی محدود ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس سورہ مبارکہ کو اختتام تک پہنچا سکیں. خدا نے متعال سے اس کی توفیق طلب کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. فرمایا کہ جب ان کے سامنے حق آ جاتا ہے تو ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہتا انکار کرنے کا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو سحر ہے، یہ تو صرف جادو ہے، جادو کہہ کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نے فرماتا ہے ہم نے اس سے پہلے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں کہ یہ کتابوں کو پڑھیں، کیونکہ مکے میں کتب الہیہ مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی. کتب الہیہ فلسطین کے علاقے میں جس کو اس وقت صہیونیت نے قبضے میں لیا ہوا ہے وہاں پر نازل ہوئی تھی. یہ عجیب داستان ہے، اس پر کبھی توجہ دیجیے گا. ہم نے کچھ اس کے اوپر سپیچز بھی کی ہوئی ہیں کہ دنیا کے کفر نے بیت المقدس کو ٹارگٹ کیوں کیا ہے، اس کو ہدف کیوں بنایا ہے. میرا موضوع نہیں ہے ختم، نہ میں اس کے اوپر بولنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ اس کو ذہن میں ضرور رکھیے. آیا یہ اتفاق ہے کہ دنیا کا کفر جمع ہوا تو اس نے بیت المقدس کو ہدف بنا لیا، یا ان کے نہیں یہاں کچھ ہے؟ کیا ہے یہاں پر؟ سورہ اسراء خدا نے متعال فرماتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد اقصى وہ جگہ ہے جس کے اطراف کو خدا نے مبارک کر دیا. قرآن کریم ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے یہ وہ زمین ہے جس کو ہم نے انسانیت کے لیے برکت کا سبب قرار دیا ہے. جس زمین کو خدا نے انسانیت کے لیے برکت کا سبب قرار دیا تھا اس زمین پر شیطان کے چیلوں نے قبضہ کر لیا. اصل میں ایسنس یہ ہے، باقی وہ پولیٹیکل ڈائمنشنز وہ علیحدہ ہے، ایسنس یہ ہے کہ وہ جس زمین کو خدا تعالی نے پوری انسانیت کے لیے برکت کا سبب قرار دیا تھا، جہاں آدم سے خاتم تک لوگ آتے رہے اور وہاں پر عبادات ہوتی رہیں، اس عبادت کے مرکز کے اوپر کفار کا قبضہ ہو گیا. یہ خطرناک چیز ہے. انشاءاللہ امام کی تشریف آوری سے اس کو آزادی اور رہائی نصیب ہوگی انشاءاللہ. امام کے وجود مقدس پر، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں ان کی فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب کرے، ان تمام کی دعاؤں کے پورے ہونے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. فرمائے کفار کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے، جو کچھ اب نازل ہوا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں؟ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، آپ سے پہلے ہم نے کوئی ڈرانے والا بھی ان کے لیے نہیں بھیجا ہے، یعنی ان کے پاس صدیوں سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے، ان کو نہیں معلوم کیا ہوتا ہے، تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حق نہیں ہے؟ وکذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے والے بھی تھے کچھ جنہوں نے جھٹلایا تھا. یہ آیت کریمہ بہت عجیب ہے، فرمایا ان سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا. وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی، جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ان کے پاس ون ٹینتھ بھی نہیں تھا اس کا جو ہم نے پہلے والے لوگوں کو دیا تھا. خدا نے کیا فرمایا؟ یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اللہ کے نبی کو، ان کے پاس تو اس کے مقابلے میں دسواں حصہ بھی نہیں ہے جو ہم نے پہلے والوں کو دیا تھا. صحیح ہے، یعنی خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے والوں کو ہم نے کچھ دیا تھا، جو ان کو دیا ہے اس سے دس گنا زیادہ ان کے پاس تھا، دس گنا سے بھی زیادہ ان کے پاس تھا، ان کے پاس تو ون ٹینتھ بھی نہیں ہے. یہ آئے کریمہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو پچھلے زمانے گزرے ہیں وہ اتنے وحشی اور جاہل نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ سویلائزڈ ہیں، وہ لوگ وحشی تھے. ہم لوگ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. پیسہ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. آئے کریمہ کہہ رہی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کے مقابلے میں جو پچھلوں کو دیا دس فیصد بھی نہیں ہے، دس فیصد بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری ٹیکنالوجی ان کے مقابلے میں دس فیصد بھی نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں سپیریئر ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. مجھے یہ خدشہ ہے، اصل احرام مصر دنیا کا ایک ایکسپشنل نمونہ ہے یہ بتانے کے لیے شاید کہ جو تمہارے پاس ہے وہ بہت کم ہے، پیچھے داستان کچھ اور ہونی چاہیے. مجھے لگ رہا ہے ہم لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے اس معاملے کے اندر. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے، طاقتور ہے. مجھے لگ رہا ہے ہم کوتاہی کر رہے ہیں، پیچھے کہیں اس سے زیادہ ہے، زیادہ لگ رہا ہے. بار ان کے پاس جتنا تھا اس کے مقابلے ان کے پاس تو ون ٹینس بھی نہیں ہے. پکے پکانا نہ کیے، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا کیسے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے والوں کے پاس بہت کچھ تھا، انہوں نے کیسے جھٹلا دیا؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. قل انما اعدکم بواحدہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں. ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا، ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ اور فکر کرو. یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ مرحلہ یہ ہے کہ دین کو بلا سوچے سمجھے تسلیم مت کرو، جمع ہو جاؤ. کہیں اکیلے کر سکتے ہو، اکیلے فکر کرو. اگر جمع ہو کے فکر کر سکتے ہو، جمع ہو کے فکر کرو. بہت اچھی چیز ہے آپ لوگوں کی جیسے دینیات کی کلاسز ہوتی ہیں، یا حتیٰ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جو آپ لوگوں کو جمع ہونا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے یہ کام کرو، کبھی اکیلے کبھی ساتھ بیٹھ کر جمع ہو جاؤ اور فکر کرو، فکر کرو اس بات کے اوپر کہ یہ نظام کیسا نظام ہے، اور اس فکر کرنے سے دروازے کھلیں گے. یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں مثلاً بعض لوگوں کے سامنے آسمانوں کے دروازے کھل جایا کرتے تھے، نہیں معلوم کہاں کہاں پہنچ جایا کرتے تھے، اور ہم لوگ سوچتے بھی ہیں، یعنی ہم لوگ چاہتے بھی ہیں تو ہم نہیں پہنچ پاتے. شاید اس کی وجہ ہم نے سوچنا سمجھنا بند کیا ہوا ہے، ہم نے غور و فکر کرنا بند کیا ہوا ہے، اللہ کے اس نظام کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. اور مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ اپنی مصنوعی کمپنیز جن کے ڈوبنے میں اور باقی نہ رہنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی اینول رپورٹ 300-300 صفحے کی پڑھ لیتے ہیں، اور نہ اللہ کی کتاب پہ غور کرتے ہیں، نہ اللہ کے نظام پہ غور کرتے ہیں. جب پلاننگ کرنے آتے ہیں تو اپنی وہ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کی پلاننگ، جن سے آخرت میں نہیں معلوم کچھ ملنا ہے نہیں ملنا ہے، پتہ نہیں دنیا میں بھی کچھ ملنا ہے دبئی میں نہیں ملنا ہے، اب تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ملنا ہے نہیں ملنا ہے، اتنا سوچ میں سمجھنے کے باوجود اس کے اوپر پلاننگ کے اوپر ہفتوں اور مہینوں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کے نظام کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. وہ ایک صاحب کے ساتھ ہوا, وہ خود بتا رہے تھے, کہنے لگے میں نے کوئی آرٹیکل پڑھا کوئی تھیسس کسی یونیورسٹی کے اندر, پشاور یونیورسٹی میں, بہت زبردست تھیسس, لوگوں نے خوب تالیاں پیٹیں, خوب داد تحسین, یہ وہ, نیچے آئے لوگوں نے داد دی, سب لوگ آ رہے تھے, بار بار ہاتھ ملا رہے تھے. ایک آدمی ان کے پاس آیا, کہنے لگا فلانی یہ تھیسس کتنی کتابیں پڑھ کے لکھا؟ اس نے کہا کہ مثلاً 50 ریفرنسز تو میں نے دیے ہیں, ایسی کوئی نمبر بتایا کہ 50 ریفرنس تو میں نے دیے, کتابیں بہت پڑھی ہیں. کہنے لگا کہ ارے غیر سب کی کتابیں پڑھنی, اللہ کی کتاب پڑھی آج تک؟ تو کہنے لگا میں شرم سے ڈوب گیا کہ صحیح کہہ رہا ہے, میں پی ایچ ڈی ہو گیا ہوں اور میں نے پتہ نہیں سینکڑوں کتابیں پڑھنی ہیں, اس ایک تھیسس کو لکھنے کے لیے 50-60 کتابیں پڑھی ہیں اور میں نے اب تک اللہ کی کتاب نہیں پڑھی, اللہ کی کتاب سے کچھ حاصل نہیں کیا. قرآن کریم فرما رہا, غور و فکر کرو, ما بصاحبکم من جنہ, یہ جو نبی اتنا کچھ تم سے کہہ رہے ہیں, خدا نمتال نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہے, تم سمجھ رہے ہو ان کو جنون ہے کیا؟ ان کو جنون نہیں ہے. حتیٰ میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے. وہ کس طرح سے؟ ہم پر قیامت سے کبھی کوئی اتنا خوف نہیں طاری ہوا جتنا نبی پر ہر وضو کرنے پہ طاری ہوتا تھا. کیوں تھا؟ ان کو اللہ کی رحمت کی خبر نہیں تھی کیا؟ ان کو خدا نے مثال کی نعمتیں نہیں ملی تھی؟ ان کو خبر نہیں ملی تھی کہ خدا رحمت دے گا؟ اور وہ خود رحمت للعالمین تھے, اس کے باوجود قیامت کے تصور سے ان کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا. خدا نمتال فرما رہے یہ جو تمہارے نبی ہیں ان کو جنون نہیں ہے, عقل نے ان کو یہاں پہنچایا, اصل میں مجنون تم ہو. خدا نمتال یہ کہنا چاہ رہے یہ صاحب عقل ہیں, صاحب عقل ہیں, قیامت سے خائف ہیں, اللہ کے دین کی پابندی کرتے ہیں, یہ جو تم نہیں کرتے مطلب جنون تمہارے اوپر ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے ایک دیوانے کے اطراف میں, نبی کا گزر وہاں سے ہوا, پوچھا یہ کیوں جمع ہوا؟ کہا یہ دیوانہ ہے. فرمایا یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ مریض ہے. ایک دفعہ پاکستان میں سائیکیٹرسٹ کی ایک کونسل تھی, اس نے کہیں ہمیں اپنے اینگل پروگرام میں بلا لیا. ہم نے پریشان تھے کہیں بلایا کیوں ہمیں باہر, تو وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی, میں نے ان کو یہ روایت سنائی تھی اور اس میں اسی کے اوپر گفتگو تھی, اس کے اسٹگما کے اوپر, کہ جو انسان احساس شرم کرتا ہے دیوانگی سے, خاندان والے بھی اپنے ایسے بچے کو ذرا چھپا رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر کانفرنس تھی. تو اس میں نے یہ روایت سنائی کہ وہ دیوانے کے اطراف میں لوگ جمع تھے, نبی رقم تشریف لائے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ دیوانہ ہے جو یہاں پر ہے. نبی نے فرمایا یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ مریض ہے. دیوانہ وہ ہے جو خدا کو گناہ کرتا ہے. فرمایا یہ مریض ہے, یہ دیوانہ نہیں ہے, دیوانہ وہ ہے جو اللہ کی معصیت کرتا ہے, وہ دیوانہ ہے. کیوں؟ اس بیچارے کے پاس بیماری کی وجہ سے عقل کا استعمال نہیں ہے, یہ نہیں جانتا. تمہارے پاس تو عقل کا استعمال ہے, تم پھر کیوں گناہ کرو؟ تمہیں نہیں پتا جہنم ایک ہے, تمہیں نہیں پتا ایک عذاب ہے, تو دیوانہ کون ہوا پھر؟ تو نبی کو یہ خدا نے مطلب کیوں یہ فرمایا کہ تمہارے نبی کو دیوانگی نہیں ہے؟ فرمایا ماں صاحب حکم من جنہ, میں دیوانگی نہیں ہے. یعنی فرمانا چاہ رہا ہے جو تم نہیں سمجھ پا رہے تمہارے پر دیوانگی آئی ہوئی ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, وہ نہیں ہے مگر ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے. وہ ایک سخت عذاب دیکھ رہے ہیں, آنے والے ایک حادثے کو دیکھ رہے ہیں, اس حادثے کو دیکھ کر تمہیں ڈرا رہے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں ہے ہوا تمہیں. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم, نبی سے کہا رسول ان سے کہہ دیجئے تم سے جو میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہے. ما سألتکم من اجر فہو لکم, اگر میں تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو یہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے. صحیح ہے. اب کیا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں یہ جو میں نے اجر رسالت قربا کی مودت مانگی ہے اپنے لیے نہیں مانگی, تمہارے لیے مانگی ہے. تم قربا سے مودت کرو گے تو تمہیں کچھ ملنا ہے, وہ میں نے اجر میں مانگا ہے تم سے. ما سألتکم من اجر فہو لکم, نہ کہ میرے لیے. بس اگر نبی نے کیا مانگا اجر رسالت میں؟ اجر رسالت میں مانگا قربا کی محبت, کہ اہل بیت سے مودت کرو, محبت کرو. اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ فہو لکم, فائدہ تمہیں ملے گا. کل تم قیامت کے دن کھڑے ہو گے اہل بیت کے سامنے, کل تم دنیا کے اندر مشکلات میں پھنسے ہو گے, تمہیں ہدایت نہیں مل رہی ہوگی, اور در اہل بیت پہ جاؤ گے تو ہدایت حاصل کرو گے, نہیں جاؤ گے تو ہدایت حاصل نہیں کرو گے. تو جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے, ہمارا درود بھیجنا ان کے لیے یا ہمارے لیے, ان کے لیے درود بھیجنا ہماری طرف سے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک بادشاہ کو کوئی تحفہ دے رہا ہوتا ہے. بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے تو کیا بادشاہ کے خزانے میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں, بادشاہ کے خزانے میں اضافہ نہیں ہوتا. بادشاہ کے سامنے صرف یہ جا کر کہہ رہا ہوتا ہے میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں. ہمارا درود بھیجنا بھی ایسا ہی ہے, ان کے خزانے میں اضافہ نہیں کرے گا, صرف یہ کہے گا ہم عقیل بھی آپ کے چاہنے والے ہیں. درود بھیج محمد والے والے. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم, اے نبی کہہ دیجئے کہ جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے لیے. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو بس خدا کی طرف ہے. اگر کوئی ایک مسجد بنتی ہے اس میں ایک اجر ہے, کتنے سال چلے گی مسجد؟ فرض کر لیتے ہیں 500 سال چلی ہے, اجری اجر اس کے لیے جس نے بنائی ہے, اور وہ جس کے وجود اقدس سے کروڑوں انسانوں نے ہدایت حاصل کی ہے, اربوں انسانوں نے ہدایت حاصل کی ہے, ایک ایک موقع پر اربوں انسان ہیں, پوری تاریخ بشریت اس کے وجود سے فیض یاب ہو رہی ہے, اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ ان اجر الا علی اللہ, اللہ کے اوپر. وہو علی کل شیء شہید, اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے, خدا شاہد ہے ہر چیز کے اوپر, خدا شاہد ہے ہر چیز پر. پس دنیا میں کوئی بھی کام میں اور آپ کریں گھبرائیں نہیں, بجائے یہ کہ انسانوں کے سامنے اعلان کریں کہ میں نے کیا ہے, اس کو خدا پہ چھوڑ, اور پھر خدا اجر دینے والا ہے. یہ چیزیں ہمیں اب سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ میں بہت جگہ جا کر یہ سب چیزیں کہتا ہوں کہ بھیا یہ اناؤنسمنٹس وغیرہ سے بہت زیادہ فائدے نہیں ہوتے, صحیح سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ابھی کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ نارمز بن گئے, ویلیوز بن گئی ہیں. ہم لوگ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ویلیوز پر اتنے پابند ہیں کہ دین خدا پہ اتنے پابند نہیں ہیں. جو ویلیوز خود بناتے ہیں ان پہ پابند ہیں, اس کو نہیں چھوڑیں گے, اور جو خدا ویلیوز دیتا ہے اس کے اوپر اتنے حساس نہیں ہیں. مثلاً اگر ہمارے یہاں ایک کام ہو رہا ہوتا ہے نا, تو ہم کٹ مرتے ہیں کہ یہ ہوگا, اور جو خدا کہتا ہے کہ بھائی یہ ضرور کرنا ہے, نہیں, اس کی کوئی اتنی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. بار بار سوچنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا جو پیچھے سے ہو رہا ہے وہ صحیح وہ غلط ہو رہا ہے سارا کا سارا, نہیں, اس میں بہت صحیح چیزیں بھی ہیں, بہت صحیح چیزیں بھی ہیں. لیکن یہ سوال اور جواب کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا, اور جواب یہ کہ چونکہ ہو رہا ہے تو ہوگا, یہ جواب غلط جواب ہے. جواب یہ ہونا چاہیے اللہ کے دین میں ہے لہذا ہوگا, بس یہ جواب صحیح جواب, باقی کوئی جواب صحیح جواب نہیں ہے. فلاں شخص نے کہا ہے, بھائی شخص اگر اعتبار ہے اس شخص کا تو پھر تو صحیح ہے, کیونکہ یہ شخص دین بتاتا ہے اس لیے صحیح ہے, ورنہ کوئی اعتبار نہیں ہے. تو جتنا بھی کام کر رہے ہیں ان تمام کے اندر اپنی حقیقت کو تلاش کریں. حقیقت کیا ہے؟ دین کے مطابق ہے تو صحیح ہے, دین کے مطابق نہیں ہے صحیح نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے کام میں مزہ آتا ہے, اور اگر پتہ چلے یہ کام صحیح نہیں تھا پھر کرتے ہی نہیں, کام میں مزہ ختم ہو گیا, جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. اب یہ ایک آفت ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ تمام باتیں اس بات کی نشانیاں ہیں کہ خلوص نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, ایک مولانا صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ ہم مجلس رکھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجلس رکھو. کہا وہ مجلس رکھیں گے تو اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں آؤں گا مجلس میں, پیچھے بینر کوئی نہیں ہونا چاہیے, کس کی طرف سے ہو اس کا بینر نہیں ہونا چاہیے. کہنا بھائی یہ نہیں ہو سکتا, بینر تو لگے گا کہ یہ اس کی طرف سے. اچھا اب یہ چڑھ کیا ہے بھائی, کیوں بینر لگے گا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس کی طرف سے, کس کو بتانے کے لیے, لوگوں کو یا فرشتوں کو؟ فرشتوں کو بینر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پتہ نہیں اردو آتی بھی ہے نہیں آتی, وہ نیتوں کی زبان دیکھتے ہیں, ان کو اردو کی کیا ضرورت ہے, وہ اردو میں لگاؤ بینر پڑھیں گے. بھائی نیت کو دیکھنا ہے کس کی طرف سے, جس نے دیا ہے مثلا فرض کی کسی نے کوئی ہدیہ کیا ہے تو اس کو ثواب مل جائے گا, کچھ چھپے گا کیا؟ اللہ کے نظام میں چھپ سکتا ہے کیا؟ پھر کیا ضرورت آتی ہے ہمیں بینر لگواتے ہیں؟ مثلا ہم لوگ ضرور لکھتے ہیں مثلا من جانے فلاں کو لوں, کیا ضرورت ہے اس کی ہمیں؟ اچھا ایک لاجک کہیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں کو, بتا رہے ہیں تاکہ لوگ آ جائیں اس کے اندر, مثلا ہماری طرف سے ہے تو سمجھ میں آ جائے, چلو شاید کبھی لے لیں. البتہ اس ملاک کا اوپر نہیں بلانا چاہیے, لیکن شاید اگر کہیں قبول کریں. لیکن بہت دوسری جگہوں پر مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے, کیوں بعض علماء اتنی احتیاط کرتے ہیں, یہ جو کتاب اپنی لکھتے ہیں کوئی اس میں اپنا نام نہیں لکھتے. بعض علماء نے تاریخ میں کام کیے ہیں, کتاب لکھ دی ہے, کتاب اچھی کتاب ہے, نام نہیں لکھا ہے. ہاں بعد میں لوگوں کو پتہ چل گیا موت کے بعد, یا ان کا راز کسی نے کھول دیا تو لکھ دیا کہ ہاں بھائی یہ کتاب اس آدمی کی تھی. لیکن کچھ لوگ ہیں اپنے خلوص نیت سے کر رہے ہیں. میں اس خاطر کہتا ہوں, البتہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں ظاہر ہے, اس لیے میں میرا جملہ شاید سخت بن جائے مجھے, کہ کیا کوئی شاعر ہے جو آخر میں اپنا تخلص نہ بولے, زبردست کوئی قصیدہ پڑھے جاندار قسم کا, آخر میں اپنا تخلص والا شعر نہ کہے. ہر کوئی اپنا نام ڈالتا ہے آخر, کیوں ڈالتا بھائی؟ نہ ڈالو. آپ کہیں گے بھائی نام ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کس کا ہے, تو لوگوں کو کیوں پتا چلے؟ کیا ضرورت ہے کہ پتا چلے؟ اتنا خلوص ہم میں نہیں آ رہا, اتنے پیوریفائڈ ہم لوگ نہیں ہیں. جب اتنے پیوریفائڈ نہیں ہیں, جتنے نہیں ہیں اسی سے تاثیر کم ہے, اتنی ہی تاثیر کم. جو بھی عمل کریں گے جب تک خلوص کے اس درجے پر نہیں پہنچتا ہے تاثیر میں کمی رہ جاتی ہے. جتنا خلوص میں کمی ہوگی اتنا تاثیر میں کمی ہوگی. البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر وہ شاعر جو نام دے رہا ہے وہ پر خلوص نہیں ہے, نہیں, بہت سو نے توجہ نہیں کی یا بہت سو نے اس مسئلے کے اوپر اپنی ذات میں شاید کنٹرول کر لیا ہوگا کہ بھئی ہم نام دیتے ہیں ہمیں بھی نام نہیں چاہیے پھر بھی. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر وہی شعر کوئی اور چھاپ دے کہ میں نے کہا ہے تو پھر جو فساد مچتا ہے وہ الفیظ علامان ہے کہ پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا ساری باتوں کے اوپر. یہ تمام وہ چیزیں جو تھوڑی تھوڑی سی کمی ہیں, شاید 100% خلوص کے اوپر ہم لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. شاید آپ لوگوں کی رائے مختلف شاید ہو, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ اس معاملے کے اندر پیچھے ہیں. اب اگر پرخلوص کرنا چاہیں تو آپ خود اپنے آپ کو آزما سکتے ہیں کہ آپ کوئی کام کریں, زیادہ سے زیادہ بندے خدا کی طرف سے کروا لیجئے اگر آپ نے اعلان ہی کروانا ہے, یا کچھ اس طرح سے کر لیجئے کہ آپ کا نام ظاہر نہ ہو نہ چھوٹے کاموں میں نہ بڑے کاموں میں, تو یہ کہ کام اچھا رہے گا. شیخ عباس قمی یہ جو ان کی مفاتیح جنان اتنی مشہور ہے, یہ ان لوگوں کے خلوص کی وجہ سے. شیخ عباس قمی کا کیا عالم تھا, ایران میں رہتے تھے, مفاتیح جنان لکھ چکے تھے, ہینڈ رائٹنگ میں لوگ کاپی کر رہے تھے, پرنٹ کا تو اتنا شاید مسئلہ نہیں تھا اس زمانے میں. صاحب وہ عراق پہنچے, ایک مسجد کے اندر ایک طالب علم مفاتیح جنان پڑھ رہا تھا, مفاتیح جنان سے دعائیں پڑھ رہا تھا. بیچ میں برابر میں ایک عالم بیٹھے تھے, انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کتاب جس سے دعا پڑھ رہے ہو یہ کون سی ہے؟ اس نے کہا مفاتیح. کہنے لگے کیسی کتاب ہے؟ کہنے لگا اچھی کتاب ہے, اچھی دعائیں جمع ہوئی ہیں. اس نے تعریفیں کی, کتاب کی بھی تعریف کی, کافی تعریف کی. جب تعریف کی تو جو عالم تھے جنہوں نے پوچھا تھا کس کی کتاب, کون سی کتاب ہے, کہا جتنی تعریفیں کر رہے ہو نا اتنی اچھی نہیں ہے, جتنی تعریف کر رہے ہو اتنی اچھی نہیں ہے. اس طالب علم کو بہت برا لگا, کہ تم پہچانتے ہو کیسی ہے, تمہارے اندر شعور ہے, یہ ہے وہ, خوب ڈانٹ لگے کہ بھائی تمہیں پتا کیا کتاب کون سی ہے. ایک اور عالم برابر بیٹھے مطلب بیوقوف آدمی, خود شیخ عباس قمی ہے جس کو تم ڈانٹ رہے ہو, یہ شیخ عباس قمی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. توازو کے مارے دکھا نہیں رہے کہ میں نے لکھی ہے, اس حد تک متوازن, اس سے زیادہ میں حیران تھا واقعا. اس بات کو دیکھیں کتنی توازو ہونا چاہیے, کتنا انسان میں خلوص ہونا چاہیے. ہم لوگ مثلا جیسے آپ ہیں ہم کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں تو کم سے کم اپنے والدین کو ضرور بتاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس سے ان کا دل خوش ہوگا, صحیح ہے. اور مثلا ایک بھائی بھائیوں کو بھی بتاتے ہیں یہ ہم نے کیا ہے تو ان کا دل خوش ہوگا. اچھا کہیں کوئی یہی ہمارے لیے مشکل نہ بن رہی ہو. شیخ عباس قمی کے ساتھ کیا تھا, شیخ عباس قمی کے والد ہر روز جاتے تھے حرم میں, بظاہر حرم میں, وہاں پر کوئی عالم ایک کتاب اٹھا کر پڑھتے تھے, اس سے روایات پڑھتے تھے, صحیح. شیخ عباس قمی مجتہد تھے, مرجع تقلید تھے, درس اجتہاد دیتے تھے. درس اجتہاد دینے والے کے سامنے کوئی مغرب عشاء کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک کتاب اٹھا کر حدیث پڑھتا ہے, کوئی حیثیت نہیں بنے گی. ان کے والد دیکھتے تھے کہ ایک آدمی دو نمازوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے, کتاب کھول کر حدیث پڑھتا ہے, اس سے بہت متاثر ہوتے تھے کہ یہ عالم بہت اچھا عالم ہے, یہ کتاب کھول کے حدیث پڑھتا ہے, اثر ہوتا ہے. تو ایک دن شیخ عباس قمی سے کہنے کہ بیٹا دیکھو یہ عالم کتنا اچھا عالم ہے, یہ دو نمازوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے, کتاب سے حدیث پڑھتا ہے, تم بھی کاش کچھ ایسا کام کر لیتے. اب وہ مرجع تقلید ہے بےچارے, درد اشتہاد دے رہے ہیں, یہ آدمی دو نمازوں کے درمیان کھڑے ہو کر کرتا ہے, وہ پورے حوصلے کو پڑھا رہے ہیں. ان کی کتابیں, ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو اٹھا کے پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ اہم کتابیں انہوں نے خود لکھی تھی. تو کہتے تھے بابا سے بابا دعا کریں اللہ توفیق دے مجھے کہ میں بھی یہ کام کروں. اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ خود شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی, میرے خیال میں منازل الاخرہ کتاب تھی ان کی, آخرت کی منازل, منازل الاخرہ کتاب لکھی. وہ جو بندہ خدا دو نمازوں کے درمیان کھڑے ہو کے پڑھتا تھا اس کو منازل الاخرہ اچھی لگی, شیخ عباس قمی کی کتاب. اب اس نے کیا, اس نے حدیث کی کتابوں کی جگہ کھڑے ہو کر منازل الاخرہ پڑھنا شروع کر دی. ان کے والد کو یہ بھی بہت اچھا لگا کہ بھائی یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے، اس میں اتنی اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں. اب آ کے گھر آ کے کہتے تھے بیٹا دو نمازوں کے درمیان وہ کھڑا ہوتا ہے، منازل الاخرہ پڑھتا ہے، کاش تم بھی ایسا کوئی کام کر لیتے. اب بھی بول کے نہیں جا کے بھوا کتاب میری ہے، مجھے پڑھا ہے، میری کتاب ہے. بس یہی کہتے رہتے خدا آپ دعا کریں خدا توفیق دے انشاءاللہ. اس حد تک کوئی پرخلوص ہو سکتا ہے اپنے کام کو اس حد تک لے جا کے چھپا دے؟ ہم لوگ نہیں ہیں ایسے. بہرحال اتنا خلوص آ جائے تو انشاءاللہ کام کا اثر بہت زیادہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے، وہو علی کل شیء شہید، ہر چیز پر خدا شہید ہے، شاہد ہے، دیکھ رہا ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، اے رسول کہہ دیں کہ میرا پروردگار حق کو بھیجتا ہے، علام الغیوب، اور وہ خدا غیب کو جاننے والا ہے. خدا تعالی حق نازل کرتا ہے ہمیشہ، البتہ وہ جو حق نازل کرتا ہے وہ کبھی وحی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی الہام کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ہمارے اور آپ کے خواب میں ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر اور کریں تو شاید کچھ چیزیں ہم لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں، جس طرح سے ان لوگوں کو ملا کرتی ہیں. اور بعض اوقات انسان تعجب سے دیکھتا ہے، مثلا وہ فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے کاہن، وہ بتا سکتے تھے کہ بھائی اب کیا ہونے والا ہے، ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ بھائی باطل تو بعض اوقات بتا لیتا ہے، اور وہ جو حق کے ماننے والے ہیں ان بیچاروں کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، ورنہ ہم کو ہمیں کچھ اور ہو جانا چاہیے تھا. اور اس حد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سختے میں ہمیں کہیں سے کہیں پہنچ جانا چاہیے تھا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ شروع کرتا ہے اور نہ کہیں دوبارہ لا سکتا ہے. باطل غلط نہیں کر سکتا، باطل کوئی چیز واپس بھی نہیں لائے گا. باطل باطل ہے، باطل یعنی زیرو، باطل یعنی صفر، عدم. باطل میں کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ خلق کرے یا کسی چیز کو پلٹا کے لائے، صرف خدا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں. قل ان زللت فانما ادل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي، چند آیات کریمہ باقی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ چند آیات رہ جائیں، ورنہ پھر ظاہر ہے آگے ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہے، لہٰذا اس کو تیزی سے میں چاہوں گا کم سے کم ترجمے کی حد میں ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں، یعنی خدا تعالیٰ نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر فرض کرو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے تو مشکل میرے لیے آئے گی نا. قل ان زللت فانما ادل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي، یہ تواضع ہے نبی کا. فرمایا اگر میں غلطی کروں یہ غلطی میری طرف سے، اور اگر مجھے ہدایت ملے تو یہ اللہ کی وحی سے، یہ اللہ کی وحی سے. انہ سمیع قریب. پھر میں عرض کروں گا، چونکہ موقع نہیں تشریح کا، ہم لوگ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر بیٹے نے فائز لیا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے، اور اگر وہ پٹ کے آیا ہے تو کہتے ہیں یہ نالائق ایسے آیا ہے. اب آپ کا بیٹا کیوں نہیں ہے؟ ابھی بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہے یہ. نہیں، ہم لوگ ریوارڈ لینا چاہتے ہیں، پنشمنٹ میں شریک نہیں ہے. تو جس دن پٹ کے آتا ہے اس دن کوئی کھڑا نہیں ہوتا اور کہے کہ ہاں ہمارا بیٹا ہے، ہم نے تربیت میں غلطی کی ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں کہتا. اس وقت ہم اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج غلط کام کر کے آئے. ابھی تو کھڑے ہو بھائی، اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو یہ کچھ ہوا ہے. ہمیشہ دیکھیے گا قانون خدا ظلم نہیں کر سکتا، قانون خدا میں عدل ہے. ہاں ایکسپشنلی کبھی امتحان ہے جیسے حضرت نوح کے ساتھ ہے، ورنہ معمولاً عدل ہے. کچھ ہوا ہے تو یہاں یہ ہوا ہے، جیسے وہ علامہ مجلسی کا واقعہ تھا جس پر وقت نہیں ہے. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر تم کاش ان کو دیکھتے جب وہ مسترب ہوں گے، نہ بھاگ سکیں گے اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. موت کے بعد بھاگ سکیں گے؟ نہیں، کہاں بھاگیں گے؟ اصل موت سے پہلے کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ کوئی کہاں جائے گا؟ میں سوچتا تھا کہ مثلا نماز واجب ہے، ایک آدمی کہے میں نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا، اب کہاں جاؤں؟ کوئی جگہ نہیں ہے. مثلا اسپیس شپ میں بیٹھ کے میں ریخ چلا جاؤں، الگ نظام سے باہر چلا گیا، کہاں جائے گا؟ سمندروں کی تہوں میں غرق ہو جاؤں، پھر کہاں جاؤ گے؟ آسمانوں میں جا کے چھلانگ مار دوں، ریزا ریزا ہو جاؤں، پھر کہاں جائے گا؟ کوئی کہیں نہیں جائے گا، سب خدا کا نظام ہے، کوئی کہیں نہیں جا سکتا. یہ خدا کا نظام ہے. اور کاش تم دیکھتے کہ جب یہ مضطرب ہوں گے فلا فوت, نہ بھاگ سکیں گے, فوت نہیں کر پائیں گے, یعنی نکل جائیں کہیں سے, نہیں یہ نہیں کر سکتے. اخذوا من مکان قریب, بہت نزدیک سے پکڑ لیے جائیں گے, کیونکہ سب کا سب خدا کے لیے تو نزدیک ہی ہے نا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, بھاگے گا کہاں پر, وہ خدا نمتاز شہر زیادہ نزدیک ہے, تو جب چاہے گا پکڑ لے گا. وقالوا آمنا به, اب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے, لیکن اب تو بہت دیر ہو گئی, اب بہت دیر ہو گئی. جب تک ملک الموت کو نہیں دیکھا ہے وقت ہے, جیسے ہی ملک الموت دکھائی دے گیا اب معاملہ ختم ہے, یہ اینڈ ہے, یہاں پہ معاملہ ختم ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ دیدار حسن ہونا کب ہے, دیدار ہونا کب ہے. ہمارے استاد تھے, خدا ان کو رحمت فرمائے, بار بار کہتے تھے میں ہر روز, یعنی دہراتے تھے وہ, کہ اس بات کو شاید انہوں نے کئی دفعہ دہرایا, کہتے تھے میں ہر روز ملک الموت کو کم از کم ایک دفعہ سلام ضرور کرتا ہوں, ہر روز ملک الموت کو ایک دفعہ سلام ضرور کرتا ہوں, تاکہ جب آئے تو اجنبی بن کے نہ آئے, پہلے سے ہماری بہرحال تھوڑی جان پہچان ہو کہ ہاں بھائی میں تجھے ہر روز سلام کرتا تھا, کوئی اجنبی نہیں ہے. یہ لوگ حقائق سمجھتے ہیں, ہم لوگ کہانیاں سمجھتے ہیں, ہم لوگ ملک الموت کو کہانی سمجھتے ہیں, حقیقت ہم لوگ کہانی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, ہم لوگ حقائق نہیں سمجھتے, یہ لوگ حقائق سمجھتے ہیں, بالکل 100% حقیقت. وہ ایک آدمی, عید کا موقع ہے, شب عید ہے, تو یہ سنا تھا, چلو وقت تو نکل رہا ہے لیکن دو چار منٹ اور لوں گا ابھی. وہ اس طرح سے تھا کہ عید کا دن تھا, یہ لوگ کہیں ملنے ملانے گئے اپنے دوست احباب سے, ایک دوست سے ملنے گئے, اس کے گھر برابر میں, قبرستان کے برابر میں تھا, تو اس کے گھر جانے سے پہلے انہوں نے کہا بجائے کہ سب جائیں نہ ہو واپس آنا پڑے گا, ایک کو بھیج دیا کہ تم جا کے پوچھو ہے یا نہیں ہے, باقی لوگ قبرستان میں بیٹھ گئے. اب وہ دوست ہنسی مذاق کے اندر ایک نے قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہا گیا ہے مردے جس کے ہاں بھی گئے اس نے کچھ کھلایا تو کچھ نہیں کھلائے گا, اندر سے آواز آئی اگلے ہفتے اسی ٹائم میں آنا. اب سب کی حالت خراب, یہ کیا ہو گیا, وہ تو کہہ رہا اگلے ہفتے آنا, یعنی اچھا مر گئے معاملہ ختم. اب صاحب سب پریشان, اگلے ہفتے تک جائیں نہیں جائیں, تو بھائی اگر نہیں ہو جاؤ گے تو وہ بلا لے گا, مردہ ہے اللہ کے, زندہ تھوڑی کہ کہیں بھاگو گے, تو کہ بہتر یہی ہے اب اس کی قبر پہ چلے ہی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. خیر مل ملا کر فاتحہ درود سب پڑھ کر قبرستان پہ پہنچ گئے. اب اس قبر کے اوپر پہنچ گئے, پھر اسی نے کہا ہے مردے ہم آ گئے, تو اس نے کہا بسم اللہ اندر آ, تو اس میں بتایا واقعے کے اندر کہ دروازہ کھل گیا, دروازہ کھلا اندر گئے, سیڑھیاں تھیں نیچے باغ تھا, اس کو دیکھا مزین لباس کے اندر کھڑا, بڑے پریشان ہوئے, دیکھا بھائی آؤ بھگت ہے یہ ہے وہ ہے, اندر لایا اس نے ایک جگہ پہ بٹھایا پھل وغیرہ سب کچھ. اس سے پوچھا بندے خدا یہ کیا تو نے کہا ایک ہفتے بعد آنا, اسی وقت نہیں بلایا تھا, کہنے لگا مجھے اجازت نہیں تھی, اب میں نے اجازت دی ہے تم کو آنے کی اجازت دی ہے, ٹھیک ہے یہ بتاؤ واپسی کی اجازت ہے یا نہیں ہے, ابھی تھی پتا لیا کہیں, بتایا اس نے کہ نہیں واپسی کی اجازت ہے, کھاؤ پیو اور جاؤ. خیر یہ لوگ تھوڑی دیر رکے, پھر اس نے کہا آپ جاؤ, یہ جب جان لگے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم ہو کون, خاکستان بہت پرانا ہے قبر پہ نشان بھی نہیں لگے, کہنے لگا کہ میں اس علاقے کا قصاب ہوں, قصاب تھا میں, یہاں گوشت بیچتا تھا, یا ہمیں علماء سے سنا تھا کہ علماء بڑے مقام پہ جاتے ہیں, قصاب کا نہیں پتا تھا, قصاب بھی اتنے بڑے مقام پہ آ جاتے ہیں, کہنے لگا آتے ہیں, میں قصاب تھا, ایک خوبی تھی اذان کی آواز آتی تھی تو گوشت ترازو پہ بھی ہوتا تھا تو نہیں ٹوٹتا تھا, مسجد جاتا تھا نماز پڑھنے, اس پر یہ انعام ملا ہے سارا قصاب کو. قصاب سے ایک واقعہ یاد ہے, پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے آپ کے سامنے دہرایا ہوگا, آیت اللہ مرشی نجفی, آیت اللہ مرشی نجفی ایک گلی سے گزرتے تھے, مرحوم بہت بفضیلت تھے واقعہ, گلی سے گزرتے تھے تو ایک قصاب ان کو سلام کرتا تھا, کنویں گلیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, بہر وہ قصاب ان کو سلام کرتا تھا. کبھی آوا مرشی ایک دفعہ حوضے کے بچوں کو, مدرسے کے طلاب کو پیسے دینے میں, شہریہ دینے میں مشکلیں پھنس گئے, بالکل پیسے ہی نہیں آئے تھے ان سے, اب ان کو بچوں کو شہریہ دینا تھا جس سے ان کے ظاہر گھر چلتا ہے, وہ کمرے میں رہتے ہیں بہت قسمہ پرسی کے عالم میں, وہ بھی اسی کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اب بڑے پریشان کہ بھائی اگر ایک دن نہیں دیا بچے بھوکے ہو جائیں گے, کوئی ان کے پاس سیونگ تھوڑی ہوتی ہے کہ دو دن چلا لیں گے, بہت پریشان, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے پیسہ ہی نہیں آ رہا. تو ایک آدمی کو اس قصاب کے پاس بھیجا, قصاب سے کہو اس وقت میں مشکل میں ہوں, میری کچھ مدد کر دوں. قصاب کے پاس جو آدمی پہنچا, قصاب نے کہا اچھا آغا کا آدمی آیا ہے, کہا کیا کہا ہے, کہا اگر کچھ مدد کر سکتے تو ہماری مدد کرو, خدا جزا دے گا اس وقت. اس نے کہا ٹھیک ہے. قصاب نے دکان بند کر رہا تھا سب کچھ بیچ باچ کے, تو ایک لونگ اس کی جو دھوتی ہوتی ہے وہ ٹنگی ہوئی تھی جس کو باندھ کے لوگ جانور کو باندھ کرتے ہیں, اس نے دھوتی اٹھائی اٹھائی پھیلائی, اس کے اوپر جو اس کے پاس گلے میں پیسے تھے باکس کے اندر, سارا پیسے یوں کر کے الٹ دیا, خالی کیا اس کو. اس کے بعد آدمی بھیجا, اس نے پوچھا بینک میں کتنے ہیں, جو پوچھ کے بینک میں کتنے ہیں, اس نے پوچھا بتایا بینک میں اتنا ہے, چیک کاٹا نل کر دیا بینک اکاؤنٹ, سب کچھ خالی کر دیا. گھر میں کتنا ہے, گھر میں اتنا, یہ منگوا لیا, سب کچھ رکھ کے دھوتی باندھ دی اور کہا آغا سے کہنا آپ کی جد امجد کی قسم اور کچھ نہیں ہے, یہی ہے. یہ قصاب ہے واقعہ. کہا جملہ عجیب کہا اس نے, کہا آغا سے کہنا ان کی جد امجد کی قسم اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. آغا کے پاس لے کر آئے, آغا کے سامنے یہی جملہ کہا, کہا اس نے دھوتی میں یہ رکھ کے بھیجا ہے, انہوں نے دیکھا واقعا جو کچھ تھا بھیج دیا ہے. اس سے کہا, ان سے کہا کہ آغا اس نے یہ جملہ کہا ہے, تو آغا نے دھوتی اٹھائی اور خدا سے کہا خدایا مرعشی کو اس قصاب کے ہمراہ محشور کر دے. آغا کو پتا تھا ان کا حشر اہل بیت کے ساتھ ہے, انہوں نے نہیں کہا قصاب کو میرے ساتھ محشور کر دے, اپنے آپ کو تواضع دکھایا اور کہا خدایا مرعشی کو قصاب کے ساتھ محشور کر دے. وہ جانتے تھے کہ اب یہ قصاب بھی اہل بیت کے ہمراہ محشور ہوگا. کاش ہم یہ قصاب ہوں کہ جس کے اندر اتنی دین کی محبت ہو, اتنی دین کے لیے جذبہ ہو کہ اگر اس کو پکارا جائے قربان کرے گا, پھر کچھ نہ چھوڑے. کاش ہم اتنے ہوں. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا وَقَالُوا أَن آمَنَّا بِهِ, اب ہم ایمان لائے, أَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ, انہیں کہیں اتنی دور کی جگہ سے ایمان لانا کہاں ممکن ہے, بس اب تم دور آ گئے اب ایمان لانا ممکن ہے. ایمان لانا تو اس وقت لانا جب دنیا میں سے اتنے اتنے سے کام کر لیتے بخشش ہو جاتی, اب باہر آ گئے اب کچھ نہیں. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ, اب کہہ رہے ہیں ایمان لائے اور اب تو دور ہو گئے اور پہلے انکار کرتے تھے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اب دور کی جگہ بیٹھ کر غیب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا اب دور جگہ بیٹھ کر اب کہہ رہے ہیں اب یہ اب وہ, اس وقت کرنا نہیں, اس وقت تو انکار کرتے رہے غیب کا انکار کرتے رہے, اب یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہیں ایمان لائے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ, اور اب جو یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں تو ان کے اور تمام خواہشوں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی ہو گئی. خدا نے مطابق فرماتا ہے کن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم نے انکار کیا تھا, بس ہم سے کیا آئے گا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ آدھا گھنٹہ مزید سونے کے لیے نماز قضا کی تھی نا, اب سو, اب سو سکتے ہو, کچھ پیسہ کمانے کے لیے دھوکے دیے تھے نا, اب دو دھوکے اب دے سکتے ہو. ہیلا بینہم وبینما یشتہون, جو وہ چاہ رہے تھے کہ کریں اس کے اور ان کے درمیان اب رکاوٹ کھڑی ہو گئی, اب کچھ ہو سکتا ہے, سب ختم ہو گیا. کما فعل باشیاءہم من قبل, جیسا کہ ان کے دوستوں کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے. انہم کانوا فی شک مرید, یہ سب لوگ زبردست شک میں پڑے ہوئے تھے, سب شک میں تھے, آئے گی قیامت نہیں آئے گی, کچھ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, نہیں, فرما رہا خدا سب ختم, اب اب بہت دور آ گئے. یہ سب کس لیے ہے, ابھی نزدیک ہے, ابھی کرنے کا ٹائم ہے, ابھی سنبھال لینے کا وقت ہے, 15 دن گزر گئے, ابھی سنبھالنے کا ٹائم ہے. یہ سارے دن گزر گئے ہیں اور اتنے دن آگے بھی گزر جائیں گے, اور جتنی تیزی سے یہ گزرے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے آگے گزریں گے. کامیاب ہوا جو کچھ کر گیا, بس کامیابی اس کے نصیب میں جو کچھ حاصل کر گیا. آج کی شب بھی گزر جائے گی, ایام و شب ایسی گزرتے رہیں گے. ہم لوگوں کی زندگی دھاگے سے بندھی ہوئی ہے, دھاگا بھی شاید پیدا ہو رہا ہے, ہم لوگ کی زندگی چھوٹے چھوٹے سانسوں سے بندھی ہوئی ہے, اور سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے پیچھے. کیوں, کسی بھی وقت ایک جھٹکا ہے, کسی بھی وقت ایک جھٹکا ہے. لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں آتا ہے پیچھے اترنے کے بعد, لیکن پھر وہاں سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. ابھی سمجھ لیں, ابھی سمجھ لیں کیا کریں. اب کی خدمت میں عرض ہوا, اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ سے کیا عرض کروں میں, کہ ہم لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہے, ناپائیدار, شب ولادت ہے, احمد سے میں بار بار ایک جملہ مجھے ابھی سمجھ میں آتا ہے آج کل، نوکری مانگے، ہماری زندگی ہمارے لیے نہ گزرے، ہماری زندگی ان کے لیے گزرے، بس یہ کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے چار دن کھا لیا پی لیا دولت کما لی یہ کر لیا وہ کر لیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں تو یہ بھی نہیں کیا اور مصیبتوں میں پڑے رہے، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ مصیبت آئے ان کے نام پر آئے، کمال یہ. ابھی کیا ہے بے عزتی اٹھانی پڑ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کس کے لیے ہوا؟ اپنے لیے ہوا. کاش یہی سب کچھ ہو ان کی خاطر، کاش جاب سے نکالے جائیں، کاش ویزا نہ ملے، کس کی خاطر ہو؟ ان کی خاطر. تو چلو فخر بھی کریں نا کہ چلو مصیبت اٹھائی، زندان گئے، یہ کیا وہ کیا، کیوں گئے؟ مثلا اگر ایسا ہوا بھی اس لیے گئے کہ اہل بیت کے نام پہ، تو ٹھیک ہے، کچھ کمائی لیا نا بالآخر. کاش زندگی ان کے نام پہ گزرے، کمائیں یا نہ کمائیں، یہاں رہیں کہیں اور رہیں، جو کچھ بھی ہو ان کے نام پر ہو. یہ کیا کہ آخر میں اپنے لیے سب کچھ ہو گیا، یہ نہ. بس طلب کرنے کی رات ہے تو طلب کریں کہ خدا ہے نوکری دے دے، ان کے راہ میں نوکری دے دے. وقت تبدیلی کا وقت ہے، وقت بہت نزدیک ہونا چاہیے. ٹائم ہم چند گھنٹے پہلے کہیں کہتے تو ہم عرض کر رہے تھے، میں ذہن میں تو یہی آ رہا تھا کہ اتنی چیزیں امام کے ظہور کی مناسبت سے جمع ہو گئی ہیں کہ اگر اب بھی نہ ہو تو پھر اگلی دفعہ پھر کئی سو سال چاہیے پھر کہ پھر سب جمع ہو. نہیں ابھی بہت جمع ہو گئی چیزیں، اس دفعہ بہت کچھ جمع ہو گیا ہے. تو ابھی جو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ اب بہت نزدیک ہونا چاہیے. میں اپنے عقیدے کا اظہار کئی دفعہ کر چکا ہوں، دوستوں کے سامنے بھی کر چکا ہوں، ہم لوگ منتظر ہیں چاہے 500 سال تک نہ آئے، ہم منتظر ہیں. عرض کرتا ہوں اپنے لیے، نوکروں کا کام یہ نہیں ہے مالک سے کہیں کب آئے، نوکر کا کام یہ ہے مالک سے کہیں مولا جب بھی آئے سر آنکھوں پر آئے. ہم وہ آج آتے ہیں آج آئے سر آنکھوں پر، کل آتے ہیں کل آئے سر آنکھوں پر، آ جائیں گے تب بھی منتظر پائیں گے، 500 سال بعد آئیں گے تب بھی ہم منتظر، ہم انتظار ختم نہیں کریں گے، تاخیر ہو یا تعجیل ہو. لیکن آرزو کیا ہے؟ آرزو یہ ہے کہ فوراً آ جائیں، آرزو یہ ہے کہ فوراً آ جائیں. ہاں نوکر ہیں جیسے مرضی چاہیں، آرزو یہ ہے کہ فوراً آ جائیں. اب میں دلی عقیدہ عرض کر رہا ہوں، میرا پکا عقیدہ ہے یہی نسل ہے، یہی نسل ہے. آپ کی خدمت میں اپنا عقیدہ عرض کر رہا ہوں، 500 سال بھی نہ آئے منتظر ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم جلد باز نہیں ہیں، نوکر ہیں. لیکن یہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ نسل یہی نسل ہے، نسل یہی نسل ہے. ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں، ساری باتیں قبول ہیں، نہ وقت محدد کر رہے ہیں معین کر رہے ہیں نہ محدد کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس کا مجھے مکمل یقین ہے وہ یہ کہ نسل یہی نسل ہے، اب دور نہیں ہے. مکمل یقین نہ کہوں 100%، یعنی اتنا ہے کہ میں کنوینس ہوں اس وقت نسل یہی نسل ہے. اب گنجائش نہیں ہے غلطیوں کی، اب گنجائش نہیں ہے کوئی غلطی کی. اور چونکہ آخری دن ہے، بول دیا انسان کہ اگلے سال پتہ نہیں ملے نہ ملے، ارادہ نہیں ہے ویسے میرا اگلے سال کا، وہ یہ ہے کہ اگلے سال سے حالات بہت خراب ہو گئے. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں باتیں میں ابھی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے تقریباً یوں احساس ہو رہا ہے اگلے سال سے حالات بہت خراب ہو گئے. ان سب کے مقابلے میں کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں، آپ کی عادتوں میں شامل ہو جائیں. مثلاً ایک زیارت عاشورہ آپ کی عادتوں میں شامل ہو جائے. پچھلے زمانوں میں بیماریاں پھیلی ہیں، مصری بیماریاں، ایسی بیماری جو یوں کھٹ سے لگے اور آدمی مر جائے، اس کے مقابلے کے لیے عرفا نے زیارت عاشورہ کو استعمال کیا ہے. اگر مصری بیماری پھیلے، جو اگلے سال میرے مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ہے، آپ ابھی سے زیارت عاشورہ شروع کر لیں، یہ علاج ہے، یہ علاج ہے آپ کے بچنے کے لیے. زیارت عاشورہ پہ اصرار کریں، چار پانچ چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، زیارت عاشورہ پہ اصرار کریں، نماز شب پہ اصرار کریں، نماز شب کے اوپر اصرار کریں. اور مثال کے طور پر ایک دوست کی کیے ہوئے تجربے کی روشنی میں، جن کا تجربہ بہت کامیاب ثابت ہوا ہے، سورہ دہر کو ضرور پڑھیں، ہر روز ایک دفعہ کم از کم سورہ دہر پڑھیں. انفاق آپ کی ذات سے ہونا چاہیے، آپ کی ذات سے انفاق ہونا چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مسلسل توسل کریں. بس جو چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو پہلے بتایا تھا اس میں وہ مکمل کر لیجیے گا اگر میرے ذہن سے کچھ نکل رہی ہیں. زیارت عاشورہ کو ضرور کریں، سورہ دہر کے اوپر اصرار کریں، اور نماز شب کو بہت توجہ سے انجام دیتے رہیں. نماز میں توجہ بڑھا لیں، نماز میں توجہ بڑھائیں، اس کی حکمتوں پہ توجہ دیں. نماز کی حکمتوں پہ توجہ دیں، سجدہ کیوں، رکوع کیوں، یہ ساری باتیں. بہرحال ٹائم بہت لگ گیا، ان سب پہ اصرار کریں. حدیث قصہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اس کو باقی رکھیں، حدیث قصہ کو باقی رکھیں. یہ سب چیزیں ہمیں سیکیور کر لیں گی، یہ بہت ہے ہم لوگوں کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بچانے کے لیے بہت ہیں. دنیا ساری پھنسے گی، آپ بچیں گے. دنیا ساری پھنسے گی، آپ بچ جائیں گے. روایت موجود ہے، امام نے کہا ایک تہائی بیماریوں میں مر جائیں گے، ایک تہائی جنگوں میں. سامنے والے نے کہا مولا پھر اس وقت میں کیا برکت ہے؟ فرمایا برکت یہ ہے کہ وہ سب مر رہے ہوں گے، تم بچ جاؤ گے. برکت یہ، تم بچ جاؤ گے. کب بچیں گے؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. خدا نے مطالب تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پاک پروردگار، اس عید میلاد کے صدقے میں ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ، اس عید میلاد کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، تو نے رحمت للعالمین کے نواسے کے صدقے میں لوگوں کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم قابل نہیں ہیں لیکن تیری رحمت سے امیدیں رکھتے ہیں پاک پروردگار. تجھے سیدہ طاہرہ کی خوشی کا واسطہ، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، تمام آرزوئیں امیدیں تیرے درس ہیں پاک پروردگار. واسطہ محمد و آل محمد کا، جن مشکلات سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے ان تمام مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم دنیا کی حاجات کے مقابلے میں کمزور ہیں اور تو غنی ہے، تو بے نیاز. اے پاک پروردگار، تجھے تیری اس غنا کا واسطہ، ہماری دنیاوی ضرورتوں کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار، سب منتظر ہیں تیری حجت کے. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے آنوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما. اس دنیا سے ہمارا اختتام، زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.